نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 116 آیت نمبر 75 سے 109 سورۃ یونس 11 نمبر پارے کا آخری سبق ہے. لیسن نمبر 116 آیت نمبر 75-109 سورۃ یونس. آیات پہ جانے سے پہلے سبق کا بنیادی تھیم. اس سبق سے نہ صرف یہ کہ پارا پورا ہو رہا ہے بلکہ سورۃ یونس بھی پوری ہو رہی ہے. اور ہم نے سورۃ کے آغاز میں جی لیکن ہمارا سبق جو ہے وہ سورۃ کے اینڈ پہ پورا ہوگا. ٹھیک ہے, سورۃ ہود سے ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں. شروع میں بات کی تھی سورۃ یونس کے کہ یہ مکی دور کی آخری سورۃ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو تھے وہ اسی قسم کے تھے کہ مخالفت کے باوجود آپ دین حق سے نہیں ہٹے. پوری سورۃ میں اللہ تعالیٰ کے نبی یعنی ایمان بالرسالہ کو اجاگر کیا گیا اور نبیوں کا بے لوس ہونا اور اللہ کے کام کو صرف اللہ کے لیے کرنے کا ذکر تھا. پھر بیچ میں ہم نے قرآن کی خوشیوں کی بات کی, اولیاء کرام کون ہوتے ہیں. اب سورت کے آخر میں سٹوری ٹیلنگ کا سٹائل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے سبق میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان کو نوح کی خبر پڑھ کر سنائیں. نوح کون تھے؟ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا اس دنیا پہ, جس شخص کو داعی اللہ بننے کا سب سے پہلے آنر ملا وہ نوح علیہ السلام تھے. ان کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا اور ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوا. آج کے سبق میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور دعوت کے راستے کی مشکلات اور آپ کا ان تمام حالات میں جب کہ لوگ بات نہ سننا چاہیں کس طرح سے ان کو بات سنائی جائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کی ایک قسم کی رویہ ہے آج بھی. اس کے بعد جو دوسری چیز اس میں ہم پڑھیں گے وہ قوم یونس کی توبہ ہے. اس کی روشنی میں انشاءاللہ اس سبق میں بات ہوگی کہ جب قوموں کو اجتماعی طور پہ اللہ پکڑتا ہے تو ان کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کیسے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دکھا کر پلٹا دیا. اگلی چیز اس میں شک سے بات شروع ہوتی ہے اور جھٹلانے پہ ختم ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ اس سبق میں سٹیپس دیکھیں گے کہ انسان سب سے پہلے راہ حق سے کیسے دور ہوتا ہے اور پھر دور ہی ہو جاتا ہے. اور آخری موضوع کہ اگر اللہ کسی کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی اس تکلیف سے روک نہیں سکتا, اور اگر اللہ کسی کو کوئی خیر دینا چاہے تو کوئی اس خیر کو دے نہیں سکتا نہ لے سکتا ہے. اور آخر میں بہت خوبصورت طریقے سے اللہ کے نبی کو صبر کی تلقین ہے. اب آیات کو ساتھ لیں گے, آپ انجوائے کریں گے کیونکہ سٹوری ہے اور سٹوریکل بات زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے. اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف عملی پہلو جو ہے ان پہ غور کرنے کا ضرورت ہے. اور چھ رسولوں کا تذکرہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. حضرت نوح کا صرف 3 آیات میں ذکر ہوا. اب اس کے بعد 1 آیت یعنی یہاں سے آگے 74 میں باقی تمام رسولوں کا نام حوالوں کے بغیر ہے. آیت 75 سے موسیٰ کا قصہ شروع ہوتا ہے. ثم بعثنا من بعدہم, پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد. کن کے بعد؟ نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے انبیاء کے بعد. کن کو بھیجا؟ موسیٰ کو. وہ ہارون, اور ہارون کو کدھر بھیجا؟ الا فرعون, فرعون کی طرف. وملئہ, اور اس کے سرداروں کی جانب. جب بھیجا تو ساتھ کوئی چیز بھیجی, ہاں کیا؟ بیایاتینا, اپنی نشانیوں کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت کی طرف بلانا نہیں چھوڑا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. ہم تو چھوڑ دیتے ہیں نا, کہتے ہیں اب نہیں کہوں گی تمہیں, تھک گئی ہوں, اب بس پیچھے ہو جاؤ. اللہ نہیں تھکتا, الہادی ہوتا ہی وہ ہے جو مسلسل ہدایت کی طرف بلاتا رہے. تو ہم نے دیکھا کہ زیادہ قوموں نے اپنے نبیوں کو نہیں مانا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس پہ اتنا غصہ نہیں آیا کہ اگلوں کو کہہ دے کہ میں تمہیں کوئی بھی نبی نہیں دیتا. تو پہلی بات تو عمل کی یہاں سے نوٹ کیجئے, کوئی مانے یا جھٹلائے, اخلاص سے درد سے دین کی دعوت دیتے رہنا, صرف انداز بدلنے کی ضرورت ہے. دوسری بات دی آیاتینا, آیتوں کے ساتھ بھیجا. اس سے کیا مراد ہے کہ جب بھی دین کی بات کریں تو دلائل کے ساتھ بات کریں. بعض دفعہ ہم بات شروع کر لیتے ہیں, ہم سے آگے سے سنبھلتی نہیں ہے. اکثر اسٹوڈنٹس کے جو سوالات ہوتے ہیں نا, کہ ہم نے یہ بات کی پھر بحث شروع ہو گئی, یا وہ ہماری بات نہیں مانتے, دس اینڈ دیٹ, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم وہ بات شروع کر لیتے ہیں جو ہم سے سنبھلتی نہیں. تو بی آیاتینا سے ہم سب کے عمل کی بات ہے کہ دلیل ہو, آیتیں ساتھ لے کر جائیں. اب موسیٰ علیہ السلام کون سی آیتیں لے کر گئے تھے؟ وہ جادو کے ذریعے سے عصا اور ید بیضہ کا معجزہ تھا, یا کچھ اور تھا, یا بعد کے دور میں تورات کی آیتیں تھیں؟ لیکن میرے اور آپ کے لیے عمل کی بات ہے کہ جو بات اللہ کے قرآن کو بیان کر کے دوسروں کو آپ سمجھا سکتے ہیں, وہ اپنی 10 باتوں سے بھی نہیں سمجھا سکتے. ہوا کیا, اتنی تیاری کے ساتھ گئے لیکن پھر بھی فاستکبروا, تو انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور وہ تھے ہی مجرم لوگ. اب آپ دیکھیے کہ ایک دم جب ہم پڑھتے ہیں کہ آیتوں کے ساتھ بھیجا, تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ آگے کیا آنا چاہیے تھا؟ فکذبوا, آیتوں کی تکذیب کی. لیکن یہاں تکذیب کا لفظ نہیں ہے, اس کو نوٹ کریں. اس روٹ کاز کا ذکر ہے جو تکذیب پہ مائل کرتی ہے, یعنی ڈینائی کیا انہوں نے, یہ کہنے کی بجائے دے بیکم ایروگینٹ, پراؤڈ ہو گئے. گویا کہ تکبر ہے وہ چیز کہ جو حق کو نہیں ماننے دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی, میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو, میرا تسمہ اچھا ہو, تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق کی وغمت الناس, حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. یہاں تکبر اپنے اصل معنوں میں آ رہا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی آیتیں آئیں, اللہ کے نبی نے بات کی, لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور بات کہنے والے کو حقیر سمجھا. تو پتہ کیا چلا کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, وہ حق کو نہیں مانے گا. بڑا بڑا کر کے لکھ لے, ہدایت کے راستے کا سب سے بڑا آبسٹیکل تکبر ہے. اور بعض اوقات تکبر کرنے والوں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم متکبر ہیں. وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو بولڈ کہہ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ وہ اپنے آپ کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, بعض دفعہ وہ اپنے آپ کو بہت ایکسپرٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں وہ تکبر ہوتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کسی دل کو جس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے, اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا. اور تکبر بھی کیا اور وہ تھے ہی مجرم. اگر آپ لفظ لکھیں نا فاستکبروا اور اس کے آخر میں دیکھیے مجرمین, تو تکبر ہی بندے کو بڑے سے بڑے جرائم پر مائل کرتا ہے. جرم کیا ہوتا ہے؟ کرائمس, کرمنلس. جب کوئی بندہ کرائم کرتا ہے تو اصل میں وہ اس وقت خود کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کام کو کر لیں گے اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, کیوں لوگ اس طرح کہتے ہیں. یعنی رولز کو نہ ماننا, دخل دینا, ان ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر پیش کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ مجرم تھے. کیا کیا ان کا جرم کیا تھا؟ یہ جو بیچ میں ایک جملہ بولتی ہے نا دو آیتوں کے, اس کو اگر آپ اپنے 7 پاروں پہ لکھیں تو یقین کریں یہ تفسیری ترجمہ ہی بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ربط, ایک آیت کا دوسری سے ربط جوڑیں گے تو بہت آسانی سے تفسیر سمجھ آئے گی, اور ورنہ لاسٹ رہیں گے. الگ سے کہانی سمجھ آ جاتی ہے, آیتوں پہ فٹ کرنا نہیں آتا. تو کیا ہوا, آیتیں پیش کی گئیں, تکبر کیا تو مجرم بن گئے. کیا جرم تھا؟ فلما جاءهم الحق من عندنا, یہ تھا ان کا جرم. آیت 76, کہ جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آ گیا, قالوا ان هذا لساحر مبین, کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. یہ تھا ان کا جرم. آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے اسائنمنٹ میں کہ ان کا جرم کیا تھا, تو آپ لکھیں گے کہ حق کو جادو کہنا. وجہ پیچھے بات کی ہم نے, حق کا اثر دل پہ ہوتا ہے, جادو کا اثر بعض دفعہ دماغ پہ ہوتا ہے. مسخور کر لیے جاتے ہیں لوگ جادو کے زور پہ. تو حق کی اتنی کشش ہوتی ہے کہ جس طرح جادو اثر کرتا ہے نا, اس طرح حق بھی اثر کرتا ہے. تو لوگ چونکہ حق کو مان نہیں رہے ہوتے اور ماننا نہیں چاہتے, تو پھر وہ اس کو جادو کہہ کر ڈینائی کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں. اس کو ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے ایک بندہ کوئی دوا کھاتا ہے, تو اب دوا کا اثر تو ہوگا نا. اب وہ یہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے پہ دوا کا اثر نہیں ہو رہا, तो वो दवा का नाम कुछ और रख दे, नहीं मैं तो ड्रिंक ले रहा हूँ और उस ड्रिंक से मुझे काफ़ी फ़ायदा है, तो बात नहीं बदलेगी ना। तो बहुत सारे लोगों को चूंकि हक से चिढ़ होती है, तो ऐसे लोग जो है वो हक को फिर बातिल कह देते हैं। कैसे कह देते हैं? वो कहते हैं कि भाई ये तो बस जादू है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आज भी कुछ लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो तो जी हिप्नोटाइज कर देते हैं और बस जी ये तो जादू है, बस ये सहर है, लोगों को बातों में लगा लिया, लोगों को ये किया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी बात कहना सच है। मूसा अलैहिस्सलाम की बात की गई आयत 77 के, इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया तो वो चुप नहीं रहे। यहाँ से दाई दीन की बात समझ आ रही है कि जब लोग उसकी बात को मिस इंटरप्रेट करें तो वो उसको साबित करें कैसे। आयत 77, काला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अतकुलून लिल हक्की, क्या तुम लोग हक के बारे में ये कह रहे हो, लम्मा जाकुम, जबकि वो तुम्हारे पास आ चुका, क्या कह रहे हो, असिहरुन हाजा, क्या ये जादू है। अच्छा, वला युफ्लिहुस्साहिरून, तो फिर जादूगर तो कभी फला नहीं पाया करते। क्या पता चला कि जादू के लफ्ज पे मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, तुम इस हक को जादू कहते हो, हाँ हक तुम्हारे दिलों को पकड़ रहा है तो तुम इसको जादू का असर समझते हो, तो अगर जादूगर हूं मैं तो फिर जादूगरों को तो कभी फला नहीं मिलती, तो लिहाजा फिर मुझे भी कभी फला नहीं मिलेगी। आप ये सुनिए, आप बैठ के सोचिए ना, एक तरफ कौम है और एक तरफ मूसा है। कौम कहती है अच्छा जी आप तो जादू करते हैं हम पे। हजरत मूसा ने आगे जाके कह दिया कि तुम हक को जादू कहते हो। अब उनको कोई जवाब नहीं मिला, तो जिसको आप कह दें कि लाजवाब हो गए, तो अब एक दूसरा इल्ज़ाम नंबर एक डाल लीजिए आयत 77 पे, साथ ही लिख दीजिए पहला एतराज़, दीन की बात करने वाले पर जो इल्ज़ाम लगते हैं, जो एतराज़ात होते हैं, उसमें पहला एतराज़ ये होता है कि ये लोगों को बातों में लगा लेते हैं, जो इनके पीछे लगता है फिर लग ही जाता है, फिर तो बहुत आगे चला जाता है, ये होता है वो होता है, और जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद एक दूसरा इल्ज़ाम क्या लगाते हैं आयत 78, कालू, वो बोले, कौन बोले, जो पहले हक को जादू कह चुके थे और लाजवाब हो गए, क्या बोले, अजीतना, कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो, ली तल्फितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना, कि हमें फेर दो इन तरीकों से जिन पर पाया हमने अपने अवाजदाद को। ये दूसरा इल्ज़ाम है, यहाँ लिख लीजिए एतराज़ नंबर दो। अब देखिए कहाँ एक शख्स को जादूगर कह रहे हैं, अब जादूगर की पर्सनैलिटी देखी क्या होती है और नबी की क्या होती है, उसका जवाब नहीं मिला तो अब दूसरा इल्ज़ाम है कि जी आप तो बस हमें हमारे बाप दादा के तरीकों से दूर करना चाहते हैं, आपको तो खुश लोग अच्छे ही नहीं लगते, आपको हमारे तौर तरीके अच्छे नहीं लगते, आपको हमारे एतराज़ात अच्छे नहीं लगते और कुछ नहीं। तो जब कोई माकूल वजह नहीं मिलती ना तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये जो लितल फितना है ना, रुख फेरने को कहते हैं, चेहरे को राइट से लेफ्ट की तरफ फेरना, यानी हम इस चीज़ को छोड़ दें जो हमारे बड़े करते थे। ये दूसरा इल्ज़ाम था। अब आप सोचिए कि एक इल्ज़ाम लगा फिर दूसरा लगा, मूसा होते पाँव पटकते हुए वहाँ से निकल जाते, कहते जाओ नहीं तो ना सही, तुम नहीं सुधरोगे, तुम मेरी ज़ात पे हमले कर रहे हो, नहीं अगर मूसा ना परस्त होते और अपने लिए दीन का काम कर रहे होते तो इन बातों पर गुस्से में आ जाते, लेकिन मूसा खामोश हैं। तो अब तीसरा एतराज़ उनका, कौम का, आप यहाँ नंबर तीन लिख लीजिए, وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ, हाँ जी तुम दोनों की तो बड़ाई कायम हो जाए जमीन पर। कौन दोनों? मूसा और हारून। ये अब तीसरा इल्ज़ाम था जाहिल कौम का कि आपको तो जी बड़ा बनने का शौक है, ये दो भाई मिल गए हैं ना और देखो खानदान को आगे कर रहे हैं और देखो फैमिली की बुनियाद पर ये लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं अलकिबरिया, हम बड़े बने अगर ये बात है, वमा नहनु लकुमा बिमोमिनीन, तो हम तो तुम दोनों की बात हरगिज़ नहीं मानेंगे। ये बताइए कि मूसा की दावत से कोई एक भी ऐसा जुमला निकला था कि जिससे ये शक पड़ता कि मूसा बड़ा बनना चाहते हैं, बादशाह बनना चाहते हैं, वजारत या सदारत लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ से आपको एक अब नुक्ता मिल गया कि जब दीन की मुखालफत करने वालों को कोई और वजह नहीं समझ आती तो वो दीन वालों की दावत को सियासी रंग दे देते हैं। हाँ जी आप सियासत की बात करते हैं, जी आप तो फलां का साथ है, आप तो उनके एजेंट हैं, इस तरह की बातें करते हैं, दीन की दावत को सियासी रंग दिया। असल डर किस बात का होता है? उस सोच के फैलने का खौफ होता है जिसकी रोशनी में उनका स्टाइल नहीं चल सकता। वेस्टर्न स्टाइल जब नहीं चलता हक के साथ تو لوگ پھر دین والوں کو ایکسٹریمسٹ، فنڈامنٹلسٹک اور کچھ اور کام دے دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو اپنے نام اور اپنے عہدوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور کتنی حیرت کی بات ہے، دیکھیے دین کے کام کرنے والوں کے آپ نے جھگڑے سنے ہوں گے، صدارت کے جھگڑے، وزارت کے جھگڑے، کہیں نہ کہیں ایسی کہانیاں سنتے ہیں. سچے دین والے ان کو کوئی نام نہیں چاہیے. بعض دفعہ وہ لوگ جو آپ کو سامنے دکھتے ہیں نا گھنٹوں بولتے ہوئے بھی، ان کا کسی جگہ کوئی نام نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو نام کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ان کو تو کام کرنا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہاں سے کمل کی بات نکلتی ہے. ایسے ہی صرف ایک سمجھنے کے لیے کہ جب بھی کہیں دین کا کام ہو تو جو دین کی بات کرنے والا ہے اگر اس کو اس طرح کی بڑائی، عہدے، یہ صدر ہیں ہمارے، یہ وزیر ہیں، یہ پرائم منسٹر ہیں، ان سے الگ رکھا جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے. کیونکہ لوگوں کو جتنے مسئلے مینجمنٹ سے ہوتے ہیں نا اتنے اکیڈیمک ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہوتے. تو بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے نا، اندر کچھ نہ کچھ کمپلیکس بھی ہوتا ہے، تو وہ ہر جگہ اپنے نام ڈلواتے ہیں، ہمارا نام ڈالو، ہمیں بڑا بناؤ، ہم پریزیڈنٹ بنیں گے، ہم چیئر پرسن بنیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے بھائی مجھے بڑا نہیں بننا، نہ میں نے اپنے بھائی کو بڑا بنانا ہے نہ تمہیں بڑا بنانا ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے اتنا بڑا کام جو دے دیا تو میں نے اپنے آپ کو ضرور ان چیزوں میں الجھانا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دے رہے تھے، اس سے ان کے مشرکانہ نظام پر چوٹ پڑ رہی تھی. فرعون کی بادشاہی اور اس کے سرداروں کی سرداری اور اس دور کے مذہبی رہنماؤں کی پیشوائی کو خطرہ تھا موسیٰ کی دعوت سے، جو خطرہ آج کے دور میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی بات پر دوسروں کو ہوتا ہے. تو لہٰذا اب انہوں نے خام خواہ اس کو ایک سیاسی رنگ دے دیا. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی تم کہتے ہو تمہاری مرضی ہے، ٹھیک ہے. اب فرعون بھی یہ ساری باتیں سن رہا تھا. آئے 79 میں اب دیکھیے اس کے حکم، وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو. سب یاد ہے نا، کچھ بھی نہیں کہ چلو بھائی اگر یہ جادوگر ہے تو ہم اس کا مقابلہ بڑے جادوگروں سے کرا لیتے ہیں. آیت 80، فلما جاء السحرۃ قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، اور جب وہ جادوگر آ گئے تو موسی نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. کتنا کانفیڈنس ہے، پہل تم کرو ہم سامنے. یہ جو لفظ ہے نا سحرۃ، یہ ساحرن کی جمع ہے، دیکھنے میں لگتی نہیں ہے لیکن ہے جمع، یعنی جادوگر کی جمع، یعنی پہل تم کرو. آیت 81، فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحر، اور جب انہوں نے ڈال دیا تو موسی نے فرمایا کہ تم لوگ جو کچھ لائے ہو وہ تو جادو ہے، یعنی جادو وہ نہ تھا جو میں نے دکھایا بلکہ جادو وہ ہے جو تم دکھا رہے ہو. کوئی بات نہیں، ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا. موسیٰ کو یقین تھا کہ میرے پاس اللہ کا پیغام ہے اور ان کی باتیں صرف ایک اوپر کی شعبدہ بازی ہے. ان کو پتہ تھا جب حق آئے گا سب کچھ باطل ختم ہو جائے گا، ہبا منصورہ کر کے اللہ ان کو پیچھے کر دیں گے. تو موسیٰ نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، تم اس بات پہ رہو. اور یہاں آپ دیکھیے کہ مفسدین کس کو کہا جا رہا ہے، جادوگروں کو کہا جا رہا ہے نا. جادوگروں کا فساد کیا تھا، اللہ کے پیغام کو ہٹا کر اس کی جگہ باطل نظام کو عام کرنا چاہتے تھے. آج کے دور کا فساد کیا ہے، آج کے دور کا حق کیا، پہلے یہ بتائیے. قرآن، حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، اس کے مقابلے میں آج کے دور کا فساد کیا ہے، مختلف ازم، لوگوں کو جینے کے مختلف رنگ سکھائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو بھی نایتوں میں ایک میسج دے دیا کہ اگر مسلمانوں کے اندر بھی وہی اعتماد ہو جو موسیٰ کا اپنے دور کے اندر دکھتا ہے تو آج بھی باطل جو ہے وہ چھپ جائے گا حق کے آنے پہ. کیسے؟ آیت 82، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن یہ تو ہوگا. تو یہ واقعہ بالکل لفظوں کے فرق سے پیچھے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب حق بات آتی ہے تو باطل چلا ہی جاتا ہے. میرے اور آپ کے لیے اس میں عمل کا یہ نقطہ ہے کہ اپنے دین پہ جم جائیں. اگر آپ کو اپنے حق کے اوپر ہونے کا یقین ہے تو بہت زیادہ لوگوں کے اندر بڑھ کے نہ ماریں، عاجزی کے ساتھ اس پہ دن بدن جمتے جائیں کہ حقیقت میں جس چیز پہ ہوں یہ سچ ہے. کوئی آپ کے سامنے رینگلر کی ڈگری اپنی پیش کر دے کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا بھی ہو تو آپ کا اپنا یہ قرآن اور اپنا دین کا یہ علم اس کے مقابلے پر اتنا زیادہ اسٹرانگ لگنا چاہیے کہ آپ بالکل اس چیز کو کمپلیکس میں نہ ڈلیں. اصل میں جو ہمارے اپنے اندر کمپلیکس ہوتا ہے نا, پھر وہ دوسروں کو بھی ہماری بات سمجھنے سے دور کر دیتا ہے. اب یہاں پہ تو سمپل بات ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کے ناطے سے پہلے بھی ہوئی تھی, اور آپ اس کو ذرا اس حالات میں جہاں یہ سورت نازل ہو رہی تھی اس کے ساتھ بھی جوڑ کے دیکھ لیجئے. تو اللہ کے نبی کو 13 سال ہو گئے تھے مکہ والوں کے سامنے حق پیش کرتے ہوئے. ان کو بھی اللہ کے نبی سے وہی خطرے تھے جو موسیٰ کی قوم کو ادھر مل رہے ہیں. مثلاً سحراتو, موسیٰ کو جادوگر کہہ رہے ہیں نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لقب ملا تھا؟ ساحر, جادوگر, مجنون, کذاب. دوسرا ان کو کیا خطرہ تھا؟ لتل فتنہ, ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقوں سے پھیرو. تو کیا اللہ کے نبی پہ یہ الزام لگا تھا کہ باپ دادا کی ہمیں طریقوں سے بچاتے ہیں؟ تیسرا, لکما کبریا, تم دونوں بڑا بننا چاہتے ہو. تو کیا اللہ کے نبی کے پاس نہیں آگے تھے بلکہ آپ کے چچا کے پاس آئے تھے کہ اپنے بھتیجے کو کہو کہ کیا چاہتا ہے, ہم اس کی بات ماننے کو تیار ہیں. بڑا بنتا ہے تو ہم سارے مل کے اس کو سردار بنا لیتے ہیں. شادی کرنا چاہتا ہے تو خوبصورت عورت سے شادی کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ہر دور میں دین کی طرف بلانے والوں پر الزامات ایک ہی جیسے لگتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ باطل پیچھے ایک ہے. اگر حق ایک ہے نا تو باطل بھی ایک ہے, اس کے رنگ بدلتے ہیں. ہر دور کا باطل فرق ہوتا ہے. موسیٰ کے دور کا باطل کچھ اور تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی اور تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے بتا دی اور اس چیز کو نہیں رکھا. پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر کہا, وہ نبی تھے. دونوں کا بڑا بڑا فرق آپ دیکھیے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا یہ دنیا پرست ہوتے ہیں, نبی جو ہوتے ہیں یہ دین پرست ہوتے ہیں. جادوگروں کو مادی فائدے چاہیے ہوتے ہیں اور دین داروں کو روحانی فائدے چاہیے ہوتے ہیں. جادوگروں کی نظر انعام و اکرام پر ہوتی ہے, نبی تعریف سے بھی بے نیاز ہوتے ہیں. جادوگر عموماً لوگوں کو غلط اخلاق سکھاتے ہیں اور نبی لوگوں کے اخلاق کو بہتر کرتے ہیں. یہ ساری کہانی ہے. لیکن اب اگلا حصہ جو شروع ہو رہا ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے, اور وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کون لایا. اور ہم انشاءاللہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کے ساتھ جوڑیں گے کہ ہر دور میں عموماً یہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آئیے آیت 83 سے کچھ آیتیں پڑھتے ہیں, پھر اس پہ بات کریں گے. فما آمن لموسیٰ, تو کوئی ایمان نہیں لایا موسیٰ پر. اگر آپ ادھر ہی رک جائیں اور کہہ دیں جی قرآن میں لکھے موسیٰ پر تو کوئی ایمان ہی نہیں لایا, تو یہ نہ سمجھی ہوگی نا. تو قرآن کی آؤٹ آف ٹیکسٹ تفسیریں اسی طرح کی ہوتی ہیں. بعض دفعہ آپ گھبرا جاتے ہیں جی فلان بھی تو اپنی بات کے جواب میں قرآن ہی نکوٹ کرتے ہیں, تو وہ ادھورا قرآن ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ فما آمن لموسیٰ, تو کوئی ایمان نہیں لایا موسیٰ پہ, ہاں مگر الا ذریۃ من قومہ, مگر چند نوجوان اسی کی قوم میں سے. یہاں بات ہے, یہ بالکل وہی جیسے کوئی کہہ دے لا الہ لا الہ لا الہ. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی الہ ہی نہیں, کوئی الہ ہی نہیں, دیر از نو گاڈ, نہیں الا اللہ. تو بات کو زیادہ فرم کرنے کے لیے یہ انداز ہوتا ہے. تو گویا کہ موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر یوتھ لے کر آئی. یہاں سے اب یوتھ کا کردار دیکھیں کیسے. اللہ خوف من فرعون و ملئہم ان یفتنہم, ڈرتے ہوئے فرعون اور اپنے سرداروں سے کہ وہ ان کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں. اب یہ کون تھے تو تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر پر قبطی قوم حکمران تھی. قبط فرعون کا قوم تھی جو جسے قرآن نے آل فرعون کا ہے, اور اسرائیلی جو اس دور کے مسلمان تھے وہ ان کے غلام تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کی آزادی کے علم بردار تھے. یاد ہے نا, کام دیا گیا تھا کہ آپ نے سیاسی طور پہ ان کو آزاد کروانا ہے. لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل میں سے بھی صرف چند نوجوان لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا. وجہ کیا ہے؟ الا خوف من فرعون, غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں تھی لیکن وہ لوگ فرعون اور اس کے سرداروں کے ظلم سے خوف زدہ تھے, اور ہر دور میں محکوم قومیں اسی طرح سے بزدل ہو جاتی ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو غداری کر کے اب حکمرانوں سے مل جاتے ہیں اور حکمرانوں سے کچھ مراد, کچھ خطابات, کچھ ٹائٹلز لے لیتے ہیں اور وفاداریاں بیچ دیتے ہیں. یہی ہوا. موسیٰ کے دور میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ فرعون کے ایجنٹ بن چکے تھے. سب سے بڑی اس کی مثال آگے ہم پڑھیں گے سورۃ قصص میں قارون کی. موسیٰ کی قوم میں سے تھا, مگر فرعون کا درباری اور اس کا ایجنٹ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، ذکر ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ بہرحال بات کیا ہوئی کہ بنی اسرائیل کے عام لوگ مخبروں سے ڈرتے تھے۔ مخبر کون ہوتے ہیں؟ سی آئی ڈی کرنے والے سپائز، جو پھرتے رہتے تھے ارد گرد، لوگوں کی خبریں لیتے، جیسے آج کے دور میں کوئی کہ مسلمز کے فون چیک ہوتے ہیں، مسلمز کی ای میل چیک ہوتی، وہی انداز ہے۔ تو ایک مصنوعی خوف سا پیدا جب ہو جاتا ہے تو لوگ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کون سے حصوں میں؟ ایج وائز، ناٹ ایمان وائز، یوتھ اور اولڈ طبقہ۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے وقتوں میں وہ اپولوجیٹک اور ڈھکنے اور چھپنے والے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں رسک نہیں لو، نہیں نہیں داڑھی کٹوا دو، خام خبر لوگوں کو پتہ چل جائے گا، نہیں تم اپنا یہ حال حلیہ ٹھیک کرو ورنہ تم پہ سختی ہوگی۔ لیکن دوسرا گروہ بن جاتا ہے یوتھ کا۔ نوجوان ہمیشہ باہمت اور پرجوش ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس طرح کی انقلاب والی آواز پہ، ریولوشن پہ لبائی کہنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہوگا جو ہوگا دیکھیں گے۔ دیکھیے جوانی میں جس طرح بندہ گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا نا، اس طرح نیکی کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ جو جوان باطل پہ پڑھتے ہیں وہ بہت ہی رل جاتے ہیں، لیکن جو نیکی پہ پڑھتے ہیں پھر وہ اللہ کی توفیق سے بوڑھوں سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ آج بھی دیکھ لیجئے، اور جب بھی قوموں کے اندر اپ سائڈ ڈاؤن ہوتی ہے نا تو یوتھ سامنے آ جاتی ہے۔ یہی اس دور میں ہوا۔ اللہ اپنے نبی کو کیوں سنا رہے ہیں؟ ڈونٹ وری اباؤٹ ابو جہل، کوئی بات نہیں، کرما آ جائے گا، تمہیں کس بات کی فکر ہے عبداللہ بن ابی کی، اس کا بیٹا مسلمان ہوگا۔ تو نبی کے دور میں بھی جتنے لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لائے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے، یعنی بڑوں کی اولادیں تو آ گئیں نہیں دین پہ، اور بڑے جو تھے وہ اپنی خاندانی بحثوں میں پڑ گئے۔ تو یہی بات کہہ کے اللہ کے نبی کو تسلی یہاں دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی غم نہ کیجیے، یہ چند باہمت قسم کے نوجوان بہت زارے مصلحت پسند بوڑھوں سے بہتر ہیں۔ یہ بڑے بوڑھے تھے جو اپنے بچوں کے ہاتھ روکتے تھے، آپ جب ان کے ایمان لانے کے واقعات پڑھتے ہیں تو کانپ کے رہ جاتے ہیں، مائیں دھمکیاں دے رہی تھیں یا باپ دے رہے تھے۔ اور آج جب میں کبھی کسی کے بارے میں سنوں کہ فلاں کی بیٹی نے حجاب لیا اور ماں نے سر سے کھینچ دیا کہ تو کی بن رہی ہے، تیرا رشتہ کہاں سے آئے گا، تو یہ بدبختی کی بات ہے۔ تو یہی بات یہاں کہہ کے اللہ کے نبی کو تسلی دی اور فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کر رہا تھا۔ آل کے علوب سے بلندی، سرکشی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ یعنی جب حکمران ظالم ہوتے ہیں تو لوگ مصلحتوں کے پردے میں چھپ کر حق کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ اس سے عمل کی بات کیا لیں؟ حق کا ساتھ دینا۔ دیکھیے زندگی موت تو لکھی ہوئی ہے نا، جو بھی ہوگا جب بھی ہوگا، اگر انسان اپنی بات پر قائم رہے تو حق کو منوا بھی لیتا ہے، اور موت تو باطل کی بات ماننے والوں کو بھی آ جاتی ہے، بلکہ زیادہ جمتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دین کی طرف آتے ہوئے جتنی آپ پہ مخالفتیں زیادہ ہوں اتنا آپ کو جمنا ہوگا۔ سچے ایمان کی ایک پہچان ہے، مثال دیتی ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیے کہ ایک لوہے کی کیل ہے، ٹھیک ہے، سخت قسم کی ہے، اور دوسری اس کے مقابلے میں لے لیجئے کہ ایک ڈمی پلاسٹک کی کیل ہے۔ آپ لوہے کی کیل کو کوئی لوہے کے ہتھوڑے سے مارتا ہے تو وہ اور زیادہ زمین میں جائے گی نا، اور جائے گی، اوپر سے تھوڑے برس رہے وہ کیل اور زیادہ جا کے زمین کی گہرائی میں ٹھک جائے گی۔ اور جو پلاسٹک کی کیل ہوگی وہ لوہے کے پہلے یا تھوڑے کے ساتھ ہی دو ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ بس یہی سچی اور نقلی مومن کا حال ہے۔ آپ کے اندر سچا ایمان ہے نا، تو جتنی باہر آپ کی مخالفتیں آزمائشیں، آپ دین میں اور جمیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ تن دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا کے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو 2000 کی سینچری ہمارے سامنے ہے اس وقت، اصل میں یہ اسی طرح کے لوہوں کے ہتھوڑوں کی ہے۔ آج شام کے سیشن میں بہت بات ہوگی اس پہ، کیونکہ ہم قیامت کا قرب پڑھنے والے ہیں، علامات قیامت ہے، تو اس میں یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے کہ کیسے کائنات کے نقشے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اور آگے کیا ہوگا۔ یعنی یہ جو کورس شروع ہوگا، آپ اس کے اینڈ پہ اس قابل ہوں گے کہ یہ جتنی تاریخ کی جنگیں اور یہ حالات کہانیاں چل رہی ہیں، اس سب کو دیکھ کے پرکھ لیں گے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور اس میں انشاءاللہ ہمارا سٹائل بھی یہ ہوگا کہ ہم علامات صغرا پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، وہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم دن رات قرآن میں پڑھ رہے ہیں، لیکن علامات کبرا پہ بات کریں گے جو 10 میجر سائنز ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب آج کے دور میں وہ اس حالات جو سامنے آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پرکھ سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور یہ ہر اس دور میں ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑی چینج آنی ہوتی ہے۔ علم والے یہ بات منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ صدی تبدیلی کی صدی ہے، یہ 2000 جو چل رہے آپ کے میرے سامنے، ہم تو کہاں ہوں گے؟ اللہ نسلوں میں جو بھی دین پہ قائم رہے، فتنوں کی بھی صدی ہے لیکن اس کے بعد بگ چینج آنے والے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ کے نبی کی احادیث ہمیں مل جاتی ہیں.